أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامن ہمارے اس وقت کی نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام کلام امیر کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، تو نہیں اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامن، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور کابینہ کے اراکین سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، ہر مرحلے میں ایرانی عوام کے سربلند ہونے پر زور۔ پاکستان کے اکثر علاقوں میں سیلاب کا زور ٹوٹ گیا، لیکن بعض علاقوں میں پانی بلند ترین سطح پر برقرار، بہت سے علاقوں میں سیلاب زدگان امداد کے منتظر۔ عراق میں حالات کشیدہ، پرتشدد واقعات میں 20 جاں بحق، 350 سے زائد زخمی۔ مظاہرین پر فائرنگ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، عراقی وزیراعظم کی یقین دہانی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ انقلاب اسلامی کے تمام تاریخی واقعات میں ایرانی عوام سربلند رہے ہیں، اور یہ حقیقت تمام حکام کے لیے اس بات کا ایک درس ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور تحریمی حکومت کے اراکین نے منگل کو شہید محمد علی رجائی اور شہید محمد جواد بہنر کی شہادت کی برسی اور ہفتے حکومت کے آخری دن انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے صدر مملکت اور ان کی کابینہ کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی اکثرہ کارکردگی اور رہبر انقلاب کے بعد کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف واقعات اور میدانوں میں عوام کی بے دریغ بھرپور اور حیرت انگیز موجودگی کو ایسے تاریخی و یادگار واقعات سے تعبیر کیا کہ جسے سماج میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے عوام میں امید و اعتماد پیدا کیے جانے کو حکومت کی اہم ترین کامیابی قرار دیا، اور تمام شعبوں میں اس عمل کو انتہا تک پہنچائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسی طرح اندرون ملک توانائی کو اہمیت دیے جانے کو حکومت کی ایک اور کامیابی قرار دیا۔ رہبر انقلاب نے اسی طرح مختلف شعبوں میں حکومت کی کارکردگی اور کامیابیوں کو سراہا، اور تمام شعبوں میں کارکردگی کو مزید بہتر بنائے جانے اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں موسمی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کا زور ٹوٹ گیا ہے، تاہم بعض مقامات پر دریاؤں میں پانی اونچی سطح پر برقرار ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ داؤد میں سپریو بند کے شگاف سے میہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ کے اطراف کے دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ رحیم یار خان میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریا سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور 7,25,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ بلوچستان کا ضلع صحبت پور کے مرکزی شہر میں پانی کا منہ زور ریلا داخل ہو گیا ہے۔ صبح پہ خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب کا زور ٹوٹ گیا، تام دریا کابل کے کئی مقامات میں طغیانی برقرار ہے۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے تازہ جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سیلاب کے نتیجے میں پیش آنے والے مختلف حادثات میں مزید 75 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مانسون کی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو کم سے کم $10 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان بھر میں غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب کے باعث سڑکیں، فصلیں، بنیادی ڈھانچہ اور پل بہہ گئے ہیں۔ 1,000 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 3,30,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے قرض سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے قرض کی پہلی قسط میں 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ادائیگی کی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے قرض کی رقم بھی 6 ارب ڈالر سے بڑھا کر 6.5 ارب ڈالر کر دی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے اسی کے ساتھ قرض کے پروگرام میں جون 2023 تک کی توسیع کی بھی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5% رہنے اور بے روزگاری کی شرح میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اس سال پاکستان میں مہنگائی کی اوسط شرح 19.9% رہنے کی پیشنگوئی کی ہے اور امکان ظاہر کیا ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک یہ شرح کم ہو کر 15% رہ جائے گی۔ آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ حال ہی میں منظور کردہ بجٹ پر عمل درآمد حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ آئی ایم ایف نے اسی کے ساتھ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی پر عمل درآمد جاری رکھنے پر بھی زور دیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان کو توانائی کے نقصانات کم کرنا ہوں گے اور ٹیکس آمدنی بڑھانی ہوگی۔ اس کے علاوہ سماجی شعبے میں تحفظ اور حکومتی ملکیتی اداروں کی کارکردگی کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ پاکستان میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت نے فوج کے خلاف بیان دینے اور بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی اور پی ٹی آئی کے ممتاز رہنما شہباز گل پر فوج کے خلاف بیان دینے اور بغاوت پر اکسانے کے الزام میں مقدمہ تھانہ کوہسار میں درج ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت نے پیر کے دن سماعت کی تھی اور دونوں طرف کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے منگل کو 11 بجے سنا دیا۔ ہندوستان کے سینئر سیاستدان شرد پوار نے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی رہائی کو انتہائی تشویشناک اور وزیر اعظم مودی کے قول و فعل میں تضاد کا کھلا ثبوت بتایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رس ایجنسی او این آئی کے مطابق ہندوستان کے سینئر سیاستدان اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے قومی صدر شرد پوار نے تھانے میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست کو لال قلعے سے خواتین کی عزت و احترام کی جو باتیں کہی ہیں اس کا عملی ثبوت گجرات کی بی جے پی حکومت نے پیش کر دیا ہے۔ شرد پوار نے ہندوستان میں خواتین کے ساتھ تشدد اور مظالم میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کی بی جے پی حکومت نے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کو رہا اور ان کے سرعام ستائش کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ان کے یہاں خواتین کا کیا احترام ہے۔ نیشنلسٹ پارٹی کے قومی صدر شرد پوار نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت مسلسل اس بات کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ غیر بی جے پی لیڈران کے خلاف سی بی آئی، ای ڈی اور دیگر ایجنسیوں کو لگا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ کوشش صرف مہاراشٹر میں ہی ہو رہی ہے بلکہ گجرات اور جھارکھنڈ سے بھی اس طرح کی شکایتیں مل رہی ہیں۔ شرد پوار نے کہا کہ جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت نہیں ان تمام ریاستوں میں غیر جمہوری طریقے سے منتخب حکومتوں کو اقتدار سے ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاضمی نے ملک کے سیکورٹی اداروں کو مظاہرین کے تحفظ کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم مصطفی القاضمی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اہلکار مظاہرین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برتنے پر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ انہوں نے بغداد کے گرین زون میں پیش آنے والے واقعات کی فوری تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین پر فائرنگ کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے اور جلد ہی اس واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار اور انہیں سزا دی جائے گی۔ عراق کے وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری اور الصدر تحریک کے سربراہ مقتدی صدر کی جانب سے تشدد کے خاتمے کی اپیلوں کا خیر مقدم کیا۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور تشدد سے گریز کریں۔ الصدر تحریک کے پارلیمانی لیڈر حسن العزاری نے بھی اس تحریک کے سربراہ الصدر کی بھوک ہڑتال کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تشدد کے خاتمے تک ان کی بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔ الصدر تحریک کے سربراہ نے تشدد روکنے اور ہتھیاروں کے استعمال سے مکمل گریز کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ عراق میں پیر کے روز ہونے والی جھڑپوں اور تشدد کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض خبروں میں اسپتال کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں پیر کے روز پیش آنے والے واقعات میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور 350 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 عراقی فوجی بھی شامل ہیں۔ عراق کی فیڈرل پولیس فورس کے سربراہ جنرل احمد حاتم الاسدی بھی پیر کے روز گرین زون میں ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہوئے ہیں۔ دریں اسنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے عراقی دارالحکومت میں پیش آنے والے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے تمام عراقی فریقوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان واقعات کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اسدر تحریک کے سربراہ مقتدی اسدر کی جانب سے سیاست سے کنارہ کشی کے اعلان کے محض چند گھنٹے کے بعد ان کے ہزاروں حامی عراق کے مختلف شہروں میں جملہ بغداد کی سڑکوں پر نکل آئے اور پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے۔ مقتدی اسدر کے حامیوں نے بغداد میں ایوان صدر پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم سیکورٹی فورس کے آنے کے بعد انہوں نے وہاں سے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں درمیان جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی شہاب کے مطابق مشرقی نابلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے روزے پر صہیونیوں کی یلغار کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں میں دو صہیونی زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق درجنوں افراد جنہیں اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے آباد کار قرار دیا ہے، سیکورٹی اداروں کی ہمانگی کے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر جانا چاہتے تھے، تاہم فلسطینیوں نے ان پر فائرنگ کی اور متعدد گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی۔ فلسطین کے استقامتی دھڑوں نے بارہا متنبع کیا کہ غاصب حسین حکومت کے خلاف ہماری کھلی جنگ ہے اور اب یہ جنگ پورے فلسطین تک پھیل چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نئے مستقل مندوب اور سفیر زہرا ارشادی نے ایک بار پھر افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نئے مستقل مندوب اور سفیر زہرا ارشادی نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ افغانستان سے بیرون افواج کے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انخلا اور اس ملک میں طالبان کو برسر اقتدار آئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن یہ ملک اب بھی مسائل و مشکلات میں گرفتار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 2.5 کروڑ لوگ افغانستان میں انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ خواتین اور لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سے کیا خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے اگلا پروگرام کلام امیر، اور پھر دعائے امام زمانہ پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر، ہمیں یہیں پر اس وقت نشریات سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور آج جو خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم خطبہ ہے، جس کو خطبہ قاسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو 192 نمبر خطبہ ہے۔ اس کو قاسعہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ بہت ایک یعنی متوجہ کرنے والا، انسان کو ہلا دینے والا خطبہ ہے۔ اس کے مختلف اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں اس کو خطبہ قاسعہ کہا گیا، لیکن ایک اہم اس کا سبب یہ ہے کہ یعنی جس کو بھی، جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا جو اس کو سنتا ہے یا جن کے سامنے مولا کائنات نے اس کو بیان کیا تو وہ لرز کے رہ گئے، یعنی ایک ڈرا دینے والا کہ جو تمہارے اندر صفات پائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس پورے خطبے کا جو محور ہے بہت خلاصہ آپ کے سامنے یہاں ہم بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے مہمان بھی، چونکہ بڑا مفصل خطبہ ہے، آپ انشاءاللہ اس کو جائیں نہج البلاغہ میں، کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں پورے خطبے کا کہ مولا کائنات نے اس کو یعنی کس لیے بیان کیا اور اس کے حصے کتنے ہیں، کم سے کم 5 ورنہ 15 18 20 حصے اس خطبے کے جو ہیں شارحین نے معین کیے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات شیطان کے ہیں ان میں ایک تعصب ہے، تعصب مطلب یہ کہ ہم جو ہیں کسی یعنی جانبداری یعنی کسی کو جو ہے کسی کے حمایت کرنا غیر معقول طریقے سے، یہ نہیں کہ مثلا ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، نہیں بلکہ ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس صفت کی امام نے اس میں بہت تاکید کی ہے، اور پھر جو زمانہ جاہلیت تھا اور جاہلیت کے دور میں جو تعصب پایا جاتا تھا جسے تعصب جاہلی یا عصبیت جاہلی کہہ سکتے ہیں، امام نے اس کی طرف متوجہ کیا سب کو کہ تمہارے اندر پھر سے وہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، کوفے والوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ شیطان کی صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہدایت کی، حتیٰ کہ آپ کے ایک معجزے کی طرف بھی اشارہ کیا، تو ایک بہت مفصل خطبہ ہے، لیکن ہمارے اس پروگرام میں ظاہر ہے مزید اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے، انشاءاللہ آپ اس کا جا کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ امام کیا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو خطاب اہل کوفہ سے ہے وہ تو چونکہ سامنے موجود ہے اس لیے ان سے خطاب ہے، ورنہ درواقع قیامت تک جتنے بھی آنے والے افراد ہیں سب سے امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان صفات سے محفوظ رکھو۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، آج ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 جو خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے، اس خطبے کے اس حصے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، تو میں نے پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے، یہ فریاد کون بلند کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، اور یا علی آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ وہ سب کچھ سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ وزیر ہیں اور منزل خیر پر بھی ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات اس خطبے کے آخر میں اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں جب کفار نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، میں پیغمبر کے داہنی طرف کھڑا ہوا تھا جس وقت سرکار رسالت مآب نے اس معجزے کو دکھایا۔ سرداران قریش، کفار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ تو آپ کے گھر میں کسی نے نہیں کیا، ایسا دعویٰ تو آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ، یہ رسالت کا دعویٰ، آپ اگر اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کو رسول مان لیں گے، لیکن اگر آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے تو تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے، آپ اس مطالبے کو اگر پورا کر دیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، تمہارا سوال کیا ہے، وما تسألون، تم کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو دعوت دیں، یہ آپ کے کہنے کے اوپر جڑ سے اکھڑے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ نے یہ معجزہ دکھلا دیا، اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ یہ کام انجام دے، یعنی حکم خدا سے یہ درخت اکھڑ کر میرے سامنے آ جائے، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں میں ڈال دیے جائیں گے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں قتل ہوں گے اور پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو احزاب کو قائم کریں گے، جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پیغمبر نے ان کے مطالبے پر درخت کو حکم دیا، درخت اپنی جگہ سے میں جڑ سمیت اکھڑا اور پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا تھا۔ لیکن کفار ایمان لانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ پیغمبر نے حکم دیا، درخت دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا۔ اس طرح سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبر کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔
ناظرین کرام، ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا اور اب ہم چلتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں ہم آپ کے لیے ایک نامے کو یا نامے کے ایک حصے کو پیش کرتے ہیں۔ تو آج جو نامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ایک یعنی ادامہ ہے اسی سلسلے کا، اسی نامے کا جو اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جو مولائے کائنات نے اپنے کچھ ان عاملوں کے لیے اور کچھ ان عہدیداروں کے لیے لکھا ہے جن میں بڑی اہم شخصیات ہیں، ان میں حضرت مالک اشتر کا بھی شمار ہے اور بھی دوسرے افراد کے لیے امام جو لکھتے ہیں، اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے تمہارے پاس آتے ہیں، جو رعیت آتی ہے، جو لوگ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہاں پر امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تواضع سے کام لینا چاہیے، تمہیں محبت سے کام لینا چاہیے، آنے والے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر سختی مت کرنا، نرمی سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اس لیے کہ سختی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ محبت کے ذریعے انسان اگر چاہے تو وہ جانور کو بھی اپنا بنا سکتا ہے، جانور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، اور انسان تو پھر بھی انسان ہے، لیکن سختی کے ذریعے اگر ایک لکڑی بھی ہو تو وہ اس کو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کو جو ہے جھکایا نہیں جا سکتا۔ تو یہی ہے کہ سختی نہیں، تمہیں نرمی سے پیش آنا ہے۔ اور پھر یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ ملے تو محبت کے ساتھ ملے، اور یہاں پہ تمہاری حیثیت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ تمہیں اگر ایک عہدہ اور ایک منصب اور ایک پوسٹ دی گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اس سے افضل ہو گئے، بلکہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے، اور جس طریقے سے تم ایک مومن ہو اسی طریقے سے وہ بھی مومن ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو تواضع کی اور محبت کی یہاں پر امام نے تاکید کی ہے۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس پروگرام کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔
اس کے بعد مولا ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے، تیسرا اصول فرماتے ہیں کہ اصل کس چیز، اصل سختی ہے جو اصول حاکم ہونا چاہے تیرے کاموں میں، وہ سختی ہے یا مدارا ہے یا مہربانی ہے، نرمی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اصلی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی ہو، مدارا کرے لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جو تیرے ماتحت ہے یا جو تیرے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اپنی مشکل حل کرنے کے لیے، تیرے اندر مدارا اور مہربانی ہونی چاہیے، تیرا شرح صدر ہو، ایسا نہ ہو کہ جو آنے والے اپنی مشکل لے کے آ رہے تو اس مشکل کو اور بڑھا دے، یا تجھے دیکھ کے وہ ڈر جائے، وہ بھاگ جائے، ایسا نہیں۔ اگر تو پیشوا ہے، اگر تو رہبر ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی بھی منصب پہ فائز ہے، چاہے رہبر ہے، کارکن ہے، یا کسی سماجی کام میں، یا کسی دینی جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے، اگر کوئی بھی اس کی طرف آتا ہے تو اس سے مدارا، مہربانی۔ یہ مشہور ہے کہ جب نبی پاک کے پاس لوگ آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا، جیسے ایک شخص آیا تھا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، تو مولا کل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اسے گلے لگایا اور اسے کہا حوین علی، بڑی آسانی، آسان لے، کیوں تو سخت اس کو وہ کرنا چاہتا ہے، بڑی آسانی سے میرے ساتھ دے، بڑی آسانی سے میرے ساتھ پیش آ، میں کوئی راجہ نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو رحمتوں کا نبی ہوں، میں رحمتن للعالمین ہے۔ لہذا اس طریقے سے انسان دوسروں کے ساتھ رفتار کرے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان الرفق لم یوذ علی شیء الا ذانہ، کہ اگر مدارا کسی کے ساتھ کرو گے تو اس میں خوبصورتی آتی ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی معاشرے میں اگر مدارا اور مہربانی ہو تو اس میں خوبصورتی آتی ہے، اس میں نکھار آتا ہے۔ وَلَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، لیکن اگر کسی انسان سے اور کسی معاشرے سے، کسی منصب سے، کسی مقام سے اس رفق اور مہربانی اور مدارا کو چھین لیا جائے تو اس میں وہ شانیت، وہ منزلت ختم ہو جاتی ہے، وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھیکا رہ جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے جو سختی کرتے ہیں، جو بالکل جن کے اندر وہ مدارا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے بیچارے، کچھ افراد کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ صرف سختی سے کام لیتے، چاہے گھر کا شوہر ہو، چاہے سماج میں کسی اہم منصب پہ فائز ہے، یا کوئی پیشوا بنا ہے، کوئی رہبر بنا ہے، یا کوئی عالم دین ہے، یا کوئی کسی اور سماجی یا فلاحی کاموں میں مصروف سرگرم رکن ہے، اگر سختی کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمان ہوا اللہ تعالیٰ کا نبی کے لیے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضاً، کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت تیرے اندر ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ لنت لہم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے ان کے لیے، لیکن یہ پروردگار کے فضل سے، پروردگار کی رحمت سے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش رو ہوتے، آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے، بھاگ جاتے یہ لوگ۔ لہذا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان رحمت کے ساتھ، انسان مہربانی کے ساتھ، انسان اس چیز کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کرے، دوسروں کے ساتھ رفتار کرے کہ وہ مہربانی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ آئے، شوق سے آئے اور اپنا سوال لے کے، اپنی مشکل لے کے، اپنی کوئی بھی جو مشکل ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ان کو درپیش ہے، وہ اس کے حل کے لیے آتے ہیں۔ لہذا امام اور مولا کائنات یہ اپنے کارکنوں سے چاہتے ہیں، یہ اپنے امتیوں اور ناصرین سے چاہتے ہیں امام وقت، کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، اپنے جو امتی ہیں، ان کے ساتھ مہربانی اور مدارا کے ساتھ پیش آئے۔
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے نامے کے حصے کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں پروگرام کے اس حصے میں جس میں ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. تو آج کی جو حکمت ہے وہ بھی درواقع ایک حصہ ہے اسی حکمت کا جو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی. اس میں امام علیہ السلام نے ایک خاص صفت کی طرف انسان کو متوجہ کیا. خداوند متعال نے یوں تو جتنے بھی صفات انسان کو عطا کیے ہیں ان میں کوئی بھی عبث نہیں ہے، ہر صفت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے. مثال کے طور پر غصہ، غصہ بھی اگر نہ ہو تو انسان ظاہر ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی آبرو کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو. تو غصہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تب وہ مناسب نہیں ہے. مثلا آپ مظلوموں کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، نہیں. بلکہ غصے کی جگہ جو ہے وہ جنگ ہے، جو دشمن خدا ہے اس کے سامنے غصہ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں شرمندگی، جس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگر خداوند متعال کے مقابلے میں ہو تو واقعاً زینت ہے. انسان کو خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے، بندگان خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے. اگر کبھی انسان سے کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہاں پہ انسان کو واقعاً شرمندگی کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے، شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. توبہ درواقع یہی ہوتی ہے کہ انسان شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے خدا کے سامنے. لیکن ہر مقام پر یہ مناسب نہیں ہے، کم سے کم مردوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے. حیا کو خواتین کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے بہت اچھی چیز ہے حیا، لیکن مردوں کے لیے اس کو زینت نہیں بتایا گیا. لیکن خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر جگہ نہیں، بلکہ اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس مقام پر ہم اس کو استعمال کریں، کس مقام پر استعمال نہ کریں. اب پتہ چلا کہ آپ جو ہر جگہ شرما رہے ہیں، تو ہر جگہ نہیں شرمایا جاتا. اس لیے کہ اگر انسان شرماتا ہے تو وہ بھی اپنی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کا حق جو ہے اس کو نہیں مل پاتا، وہ شرماتا رہ جاتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے. تو اس لیے ہر مقام پر شرمانا مناسب نہیں ہے، ہر مقام پر حیا سے کام لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر کام لیا جائے. مثلا خدا کے سامنے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تقصیر ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس مقام پر واقعاً حیا سے کام لیا جائے. لیکن اگر ہمارا کوئی حق ہے اس کو ہمیں لینا ہے، تو وہاں شرمندگی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ جرات کے ساتھ آگے آنا ہے اور اس حیا کو اس مقام پر ہمیں ترک کرنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے مہمان مزید اس کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام: قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور اس کی ناامیدی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی حیا اور انسان کا محروم رہنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ڈر اور نا امیدی کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں گفتگو کی، لیکن اس پروگرام میں الحیاء بالحرمان کے حوالے سے بات کرنی ہے. یعنی یہاں پر ارشاد اس طریقے سے ہے کہ قرنت الحیاء بالحرمان، کہ انسان کی جو حیا ہے، انسان کی شرم جو ہے، وہ انسان کے محروم رہنے سے ملی ہوئی ہے. لیکن یہ شرم کون سی شرم ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام میں ہمارے کے یہاں ایک اور مفہوم ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، کہ جو شرط ہے بہت سی جگہ پر انسان کی زندگی کے ملاقات کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عفت. اور ایک خاتون کی عفت کے اندر شرم ایک بہت ہی اہم رکن ہے. تو یہاں پر جب شرم ایک اہم رکن ہے، اچھی چیز ہے، تو یہیں پر آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان شرم کرے گا تو وہ محروم رہ جائے گا. تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شرم کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے سامنے کی یہ دو قسمیں ہیں کہ کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یعنی کسی غلط چیز کی بنسبت شرم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں حتیٰ کسی اچھی چیز کے ہو جانے سے. امام علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کسی اچھی چیز کی بنسبت شرم کر بیٹھے گا تو یہاں پر وہ انسان محروم رہ جائے گا. مثال کے طور پہ فرض کیجئے اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک دن محنت کر لیجئے, اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مہینے کی جو اس کا محنتانہ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا, تو یہاں پر ایک دن کام کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے. آپ سے کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ آئیے فلاں کام کر لیجئے, اس کے نتیجے میں آپ کو یہ منفعت حاصل ہو جائے گی, یہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا, یہ سیلری آپ کو مل جائے گی, یہ اپرچونیٹی مل جائے گی, یہ اسکوپ آپ کے لیے کھل جائے گا. لیکن نہیں, انسان کہہ دے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آخر یہ کام کیوں کروں, آخر یہ کام کیسے کروں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شرم وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کیا ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان اس چیز کے لیے جائے گا نہیں آگے, جب اس چیز کو کرنے سے شرم کر جائے گا, تو اس کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ ملنے والا تھا, اس کے نتیجے میں جو اس تک کہ ایک چیز پہنچنے والی تھی, اس سے وہ محروم رہ جائے گا. تو لہٰذا یہ وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان محروم ہو جایا کرتا ہے. لیکن اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں, اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے, اگر ایک خاتون شرم کر رہی ہے اس چیز سے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے اس لیے وہ کہیں پر نہیں جا رہی ہے, تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کوئی انسان اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے, بلکہ یہ بہت اچھی شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک خاتون کے اندر عفت وجود میں آتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لا حیاء فی الدین, کہ دینی مسائل کے اندر, دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے, دینی سوال پوچھنے کے لیے انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا اگر کوئی انسان یہ شرم کر جائے کہ اگر میں جا کر پوچھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر ہنسیں, تو ایسے مسئلے میں کیا ہو جائے گا, یہ شرم ایسی شرم ہے کہ جس کا ضرر انسان تک کے پہنچتا ہے, اس کا نقصان انسان تک کے پہنچتا ہے, یہ اچھی شرم نہیں ہے. کبھی کبھی انسان شرم کرتا ہے کہ کہیں اگر میں نماز پڑھنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ نماز میں نے, انسان اگر سر وقت نماز پڑھتا ہو اور ایک دن وہ سر وقت نماز بھول جائے, ایک دم سے اس کو نماز قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے یاد آئے, تو عام طور سے انسان کیا سوچتا ہے ذہن میں کہ اگر میں اس وقت نماز پڑھنے جاؤں گا تو کیا ہوگا, لوگ کہیں گے کہ یہ تو قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ وہ مرحلہ ہے کہ لا حیاء فی الدین, دینی امور کے اندر کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے. اگر فلاں مسئلہ میں پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, نہیں, یہاں پر لا حیاء فی الدین, دینی کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ انسان کی ازدواجی زندگی کا ہو, چاہے وہ پرائیویٹ مسئلہ ہو, جا کر انسان کسی عالم شخص سے اس چیز کو پوچھے, کیونکہ لا حیاء فی الدین. تو لہٰذا اگر اچھی شرم ہے تو انسان کو کرنی چاہیے, لیکن غلط جگہ پہ شرم کرنے سے انسان محروم رہ جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین اکرام, نہج البلاغہ کی خدمت میں ہیں اور یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ نہج البلاغہ سے مخصوص ہے. شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. تینوں حصے, جو چاہے وہ خطبات کے حوالے سے ہو یا وہ مکتوبات کے حوالے سے ہو یا وہ حکم کا حصہ ہو, یہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ان سے اصول حاصل کر سکیں, اپنی زندگی کس طریقے سے بہتر بنا سکیں. ان چیزوں کو ہم اہل بیت اطہار, خاص طور پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم مرتب کر سکیں. ناظرین ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سے جو کچھ حاصل کریں پھر ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں, ان کے اوپر عمل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی سنیں اور سننے کے بعد ان کو ہم جو ہیں بس یہیں تک محدود رہ جائیں. ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی اگر ایسا ہوا کہ خالی ہم اس کو سنتے رہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فیملی
سامعین، پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։